जुआ 31 अक्टूबर की सैरवीन के साथ महाभारत सफदर का सलाम। भारत की हुकुमरा जमात भारतीय जनता पार्टी मुल्क की दूसरी बड़ी रियासत महाराष्ट्र में भी इख्तदार में, रियासत की सतह पर भी इख्तदार में आने का मतलब क्या होगा?
जैसे जैसे वो रियासतों में इख्तदार में आएगी, वो नजरियाती तौर पर फिर अपने एजेंडे को अगर अमल करना चाहे, आईन में तरमीम करना है, कोई बुनियादी तब्दीली करनी है, तो वो उसकी मजाज होगी।
तफसील खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अहमद रजा से खबरें सुनिए। भारत की रियासत महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किसी जमात से इत्तेहाद के बगैर पहली बार अपनी हुकूमत बनाई है। BJP के देवेंद्रा फडणवीस ने वजीर आला के अहदे का हलफ उठाया। मुंबई में होने वाली तकरीब में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा BJP की साबिका इत्तेहादी हिंदू कौम परस्त जमात शिवसेना के सरबरा उद्धव ठाकुरे ने भी शिरकत की। महाराष्ट्र में पिछले 15 बरस से कांग्रेस की हुकूमत थी, मगर हालिया रियासती इंतखाबात में BJP ने शिवसेना से इत्तेहाद के बगैर ही पहली बार तन्हा इलेक्शन लड़ा और कामयाबी भी हासिल की। भारत में ही साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की बरसी को सरकारी सतह पर न मनाए जाने पर तनाज़ा पैदा हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मिसेस गांधी की बरसी मनाने की रिवायत तोड़ दी है और ख़ुद को बरसी की तकरीबात से दूर रखा। इसके बजाय उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के रहनुमा सरदार पटेल की याद में तकरीब मुनक़िद की, जिनका आज यौम पैदाइश है। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने हुकूमत के इस रवैये को हताकामेस करार दिया है। पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी में सरकारी हुकाम के मुताबिक शिद्दत पसंदों के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन के बायस अब तक 2.25 लाख के करीब अफराद बेघर हो चुके हैं। पिशावर से रिफतुल्ला और अगजई।
फाटा में कुदरती आफात से निमटने के इदारे FDMA के तर्जुमान हसीब खान ने BBC को बताया कि अब तक 1,71,560 अफराद ने घर बार छोड़कर पनागजीन कैंपों या रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि बाड़ा और दिगर इलाकों के मुतासिरीन कुछ अरसा से ये शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें वो इमदाद और सहूलियात नहीं दी जा रही जो शुमाली वजीरिस्तान के मुतासिरीन को हासिल है।
बलूचिस्तान के ज़िले पिशीन से हुकाम के मुताबिक 3 अफराद की तशद्दुज़दा लाशें मिली हैं। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
पिशीन इंतजामिया के एहलकार ने बताया कि इन अफराद की लाशें जिला किला के खानोजी से बरामद की गई हैं। एहलकार का कहना था कि अलाक किए जाने वाले तीनों अफराद के जिस्मों पर तशद्दुद के निशान आते हैं। उन्हें नामालूम अफराद ने सर पर एक एक गोली मारने के बाद उनकी लाशों को इस इलाके में फेंका था। एहलकार ने बताया कि ताल इन अफराद की शिनाख्त नहीं हुई, लेकिन शिक्ल शुबात से वो बलोच मालूम होते हैं।
पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हिजब इख्तलाफ के अरकान ने तेल और गैस पैदा करने वाले कौमी इदारे OGDCL के गिरफ्तार मुलाजमीन को जेल भेजने के खिलाफ आज वॉकआउट किया अजलास से और पार्लियामेंट की इमारत के सामने अलामती धरना भी दिया। इसराइल ने यरूशलम में वाक़ मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए दोबारा खोल दिया है, मगर वहाँ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसराइली हुकाम ने जुमेरात को एक यहूदी रहनुमा पर मुसल्ला हमले के बाद आर्जी तौर पर मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया था, जिसे आज नमाज जुमा से कबल खोल दिया गया। इस साल मार्च में दौरान परवाज लापता होने वाले मलाइशिया एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे में सवार एक शख्स के वुरसा की जानिब से मुकदमा दायर किया जा रहा है। ताबिंदा कौकब।
ये तैयारा बीजिंग जा रहा था और इसमें 239 मुसाफिर सवार थे, जब ये दौरान परवाज ही गायब हो गया। अब तक इस जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिल सका है। तैयारे पर सवार एक मुसाफिर के वुरसा अब मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मलाइशियन एयरलाइन के खिलाफ मुकदमा दाखिल करा रहे हैं। उनका कहना है कि एयरलाइन जी जिंग हैंग को उसकी मंजिल तक पहुँचाने में नाकाम रही। ये खानदान मलाइशिया की हुकूमत, फजाई फौज और सिविल एविएशन के हुकाम के खिलाफ भी गफलत बरतने के इल्जाम में मुकदमा दायर कर रहा है।
चीन में पार्किंग की जगह पर एक खातून से झगड़े के बाद उनकी 2 साल बच्ची को कत्ल करने वाले शख्स को सजाए मौत दी गई है। नुखबत मलिक।
39 साल हान ने अपनी कार के लिए रास्ता देने से इनकार करने पर एक खातून की 2 साल बच्ची को प्राम से उठाकर जमीन पर दे मारा था, जिससे बच्ची की मौत वाकई हो गई थी। हान ली का कहना था कि उनका ये कदम गैर इरादी था, क्योंकि वो उस वक्त नशे की हालत में थे। इस वाकये पर चीन में शदीद अवामी रद्द अमल सामने आया था।
और अक्वाम मुत्तहिदा आज जनेवा में होने वाले एक इजलास में ईरान के इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड का जायजा ले रहा है। अक्वाम मुत्तहिदा के तमाम ही रुकन मुल्कों को इस अमल से गुजरना पड़ता है, जिसका मकसद इंसानी हकूक़ के मायारात को बेहतर बनाने के लिए मशवरा देना होता है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने खातून को एक ऐसे शख्स को कत्ल करने के जुर्म में फांसी दी है जिसने उन पर जिंसी हमला किया था। और एक तहकीक से पता चला है कि खुजाने से खारिश क्यों बढ़ती है। सना गुलजार।
چوہوں پر کی جانے والی اس تحقیق سے پتا چلا کہ کھجانے سے جسم میں سیروٹونن نامی مادے کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جس سے خارش کا دورانیہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ تحقیق، جسے اب تک انسانوں پر نہیں آزمایا گیا، مزید کہتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں سیروٹونن ریسیپٹرز کو بلاک کر کے شدید خارش کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جلد کے امراض کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس تحقیق سے خارش کا مؤثر علاج ڈھونڈنے میں مدد مل سکتی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے، ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے۔
Chiellini is suggesting that Luis Suarez has bit him.
یہ سارے وہاں سے مراتے لے کے اب ان کو کیڑے نظر آتے ہیں اس کے اندر۔
Germany have scored 7 and it is the heaviest defeat in Brazil's history.
جمعے کی صبح جہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں پروگرام کھیل کے میدان سے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر اس وقت ہماری پہلی شہ سرخی ہے، آپریشن خیبر ون میں 2.25 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ یہاں آ سکتے ہیں، ہم بھی پروگرام میں آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ اور اگر آپ فیچر اور تجزیوں کے شعبے میں جائیں تو ہمارا دوسری بڑا فیچر یہ ہے کہ بھارت اعلیٰ افسران کے فرسٹ کلاس سفر پر پابندی، یعنی کہ بھارت میں ان کے فرسٹ کلاس سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے بھارت میں۔ اور ہماری پہلی خبر بھی آج بھارت سے ہی متعلق ہے۔ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی ملک کی دوسری بڑی ریاست مہاراشٹر میں بھی اقتدار میں آ گئی۔ آج ممبئی کے وینکٹیش اسٹیڈیم میں ایک بڑی اور شاندار تقریب ہوئی، جس میں ریاستی اسمبلی کے ارکان نے حلف اٹھایا۔ خود وزیر اعظم نریندر مودی اس موقع پر موجود تھے۔ مہاراشٹر میں گزشتہ 15 برس سے کانگریس کی حکومت تھی، تاہم حالیہ ریاستی انتخابات میں بی جے پی نے اپنی سے نظریاتی طور پر قریب بائیں بازو کی سخت گیر ہندو جماعت شیو سینا سے اشتراک کے بغیر پہلی مرتبہ تنہے تنہا انتخاب لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ بھارت کی سیاسی بساط پر کس قسم کی ہلچل کے آثار ہیں، اس پر بات کریں گے ابھی آگے چل کر، لیکن پہلے حلف برداری کی اس تقریب کا احوال۔ ممبئی میں یہ پہلا موقع تھا کہ حلف برداری کی تقریب اسمبلی عمارت سے باہر ہوئی، جس میں ہزاروں افراد کے علاوہ شیو سینا نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا آنکھوں دیکھا احوال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ممبئی میں صحافی اشن اغور سے۔
یہ چونکہ پہلی بار اس پیمانے پر کسی کا سویرنگ سیرمنی ہوا ہے مہاراشٹر میں، تو اس کارکر پروگرام کے لیے صبح سے ہی لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قریب 70-75 ہزار کے آس پاس لوگ اسٹیڈیم کے اندر تھے اور 30-1 ہزار کے آس پاس باہر ہوں گے۔ اور چونکہ مین سیریمنی اسٹارٹڈ 4 بجے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے پہلے سے ہی اسٹیڈیم میں کلچرل پروگرامس کا آرگنائزیشن کیا گیا تھا اور پورے اسٹیڈیم میں ایک سیلیبریشن کا ماحول تھا۔ ہر کوئی، مطلب یہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں تھا۔
تو ویسے کیا اس کی ضرورت کیا تھی اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کی تقریب کی؟ یہ تو ہمیشہ جو پارلیمان ہے اس کی عمارت کے اندر ہی ہوا کرتی ہیں ایسی تقاریب۔
اس کی کوئی ضرورت تو ویسے تھی نہیں۔ ایک سنجید جی کے ماحول میں یا سمپل سی سیریمنی گورنر ہاؤس پہ یا ودھان اسمبلی میں بھی کی جا سکتی تھی، چونکہ یہ بھاجپا کی مہاراشٹر میں خود کے بروز دم پر پہلی گورنمنٹ بننے جا رہی تھی اور اس میں مہاراشٹر کے پورے کونے کونے سے بھاجپا کے لیڈرز آنا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس طرح کی سیریمنی کا آیوجن کیا گیا ہو۔
تو کیسے وہاں پر بھارتی میڈیا میں اس بارے کیا کہا جا رہا ہے، کیسے کور ہو رہا ہے وہاں پر؟
اس میں دیکھیے، ایسا ہے کہ اس میں دو طرح کے وچار پرواہ ہے، مطلب اسکول آف تھاٹ ہے۔ کانگریس اور باقی جو پارٹیاں ہیں، کانگریس نے تو اس کی جم کر آلوچنا کی ہے۔ کانگریس کے جو ایم پی، پورو ایم پی ہے سنجے نیروپم، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیریمنی پر جو پیسہ خرچ کیا ہے اس کا حساب بھاجپا دے۔ اور پوری میڈیا، مطلب میڈیا کا ایک بہت بڑا سیکشن بھی اس طرح کے سیریمنی کے آرگنائزیشن کے خلاف ہے، سب نے اس کے خلاف لکھا ہے۔
ممبئی سے یہ تھے صحافی اشن اغور۔ ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے دلی میں اپنے ساتھی شکیل اختر سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہی پوچھا کہ ایک بڑے تجارتی مرکز میں، ایک بڑی ریاست میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کا کیا مطلب سمجھا جائے؟
دیکھیں مہاپارا، سب سے پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ یہاں پر بی جے پی پہلی بار اپنے زور پر اقتدار میں آئی ہے، اور دوسری اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہندوستان کا تجارتی دارالحکومت کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا مرکز ہے تجارت کا، اور یہاں پر اس بار جو بی جے پی اقتدار میں آئی ہے وہ مودی کے نام پر آئی ہے، وزیر اعظم مودی کے نام پر، تو یہ ایکچولی مودی کی جیت ہے۔
تو وہاں پر شکیل، بھارت میں پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہے ریاست میں بھی اسی کی حکومت بنتی رہی ہے، اور پہلے یہ جگہ کانگریس کے پاس تھی، تو کیا اب لگتا ہے کہ کانگریس کی جگہ آہستہ آہستہ بی جے پی لے لے گی؟
بالکل ماپارا، یہاں پر جو تجزیہ جو کیا جا رہا ہے اس سے یہی ابھر کر باتیں آ رہی ہیں کہ رفتہ رفتہ جو کانگریس جو جن ریاستوں میں اقتدار میں ہے وہ رفتہ رفتہ وہاں پر بی جے پی اپنی جگہ بنا رہی ہے، اور ان ریاستوں میں بنا رہی ہے جہاں ابھی تک اس کا وجود بھی نہیں تھا، جہاں اسے ایک بھی سیٹ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اس بار امید یہ کی جا رہی ہے بی جے پی کے حلقوں میں کہ وہ شاید کشمیر میں بھی، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی اقتدار میں آ جائے۔
اچھا، جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا شکیل، ریاست پر اگر کنٹرول مل جائے اسی سرکار کو جو مرکز میں بھی موجود رہتی ہے، تو مرکز میں کیا فائدہ رہتا ہے، اور خود ریاست میں اگر دونوں جگہ ایک ہی حکومت ہے، ایک ہی پارٹی برسر اقتدار ہے، تو کچھ سیاسی طور پر کوئی فائدہ ہوتا ہے؟
پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ریاستوں میں اسی پارٹی کی حکومت رہتی ہے جو مرکز میں ہے، تو جو راجیہ سبھا یعنی ایوان بالا ہے پارلیمنٹ کا، وہاں پر اس کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ اکثریت میں آ جاتی ہے، اور یہ اس وقت بہت مفید ہوتا ہے جب کوئی آئین میں ترمیم کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ تبھی ممکن ہوتی ہے جب ریاستوں میں بھی وہ جماعت اقتدار میں ہو اور جب راجیہ سبھا میں بھی اس کی اکثریت ہو۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ رفتہ رفتہ بی جے پی آنے والے سالوں میں وہ جو اس کا نشانہ ہے یا جو ہدف ہے وہ شاید وہ حاصل کر لے گی جیسے جیسے وہ ریاستوں میں اقتدار میں آئے گی، اور وہ نظریاتی طور پر وہ جو پھر اپنے ایجنڈے کو اگر عمل کرنا چاہے، اور اگر اس وقت اس طرح کی ڈیمانڈ رہی، مانگ رہی، تو وہ قانون میں اگر کوئی ترمیم کرنا ہے، آئین میں ترمیم کرنا ہے، کوئی بنیادی تبدیلی کرنی ہے، تو وہ اس کی مجاز ہوگی۔
نئے وزیر اعلیٰ کا نام سیاست میں کوئی بڑا نام نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟
یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی ایک نوجوان اور قدرے جن کے بارے میں زیادہ غیر معروف قسم کے رہنما کو انہوں نے منتخب کیا ہے، اور شاید وہ سب سے کم عمر وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ دیکھیں مودی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جب سیاست کرتے ہیں تو سیاست پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، اور مہاراشٹر ریاست ان کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ کسی قیمت پر ایسا کوئی رہنما نہیں چاہیں گے جس پر ان کی گرفت کہیں پر کمزور ہو یا انہیں چیلنج کر سکے، اور جس رہنما کو انہوں نے چنا ہے وہ قدرے کم تجربہ کار ہیں، اور تجارتی نقطۂ نظر سے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ مودی کا جو ترقی کا جو سارا فلسفہ ہے اس میں مہاراشٹر کا بہت اہم کردار ہوگا۔
یہ تھے دلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر، جو کہہ رہے تھے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اب کانگریس کی جگہ لیتی نظر آ رہی ہے آئندہ برسوں میں۔ لیکن اس سے پہلے کانگریس کے ہم آگے بڑھیں، ہم کچھ تذکرہ کریں گے بھارت کے کانگریس کی ایک وزیر اعظم اندرا گاندھی کا، جو آج سے 30 برس پہلے 1984 میں ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا خود ان کے سکھ محافظوں نے۔ اندرا گاندھی کے زمانے سے ہی کانگریس میں ہائی کمان کا کلچر شروع ہوا، اور ان کے دور اقتدار میں ہی پہلی اور آخری مرتبہ آئینی حقوق معطل کیے گئے۔ لیکن اب لوگوں کے ذہنوں میں ان کی کیا تصویر ہے، اس بارے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے ہمیں دلی سے سہیل حلیم نے۔
مجھے چنتا نہیں ہے کہ میں جیوت رہوں یا نہیں رہوں، میری لمبی عمر رہی ہے۔
اس تقریر کے 24 گھنٹوں کے اندر اندرا گاندھی کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔
جائے گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایک خون کا خطرہ جتنا میرا ہے وہ ایک ایک خون ایک بھارت کو۔
1975 میں جب انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی تو ملک میں پہلی مرتبہ ایک غیر کانگریسی حکومت کے لیے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار ہوئی، ان کے قتل کے 30 سال بعد ملک میں پہلی مرتبہ بی جے پی تنہا اپنے دم پر اقتدار میں ہے، اور کانگریس کا الزام ہے کہ حکومت نے آج اندرا گاندھی کو نظر انداز کیا اور تمام توجہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا یوم پیدائش منانے پر رہی، جنہیں بی جے پی بھی اپنا نظریاتی گرو مانتی ہے۔ لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے جواب میں کہا،
اور ہمارے دیش نے اس بات کو بھی کبھی بھی بھولنا نہیں ہوگا کہ ہم اتہاس کو، وراثتوں کو اپنے ویچارک دائرے میں نہ بانٹے۔
اندرا گاندھی کو ان کے ہی سکھ محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ اس وقت سکھ برادری گولڈن ٹیمپل میں فوجی کارروائی پر ناراض تھی۔ آپریشن بلو سٹار آج تک اندرا گاندھی کی پہچان بنا ہوا ہے، ایمرجنسی اور پاکستان کے خلاف سن 71 کی جنگ کی طرح۔ سیاسی مبصر اندر ملہوترا،
ان کا امپیکٹ یہ ہے، وہ بھارت کی انڈیپینڈنس اور سوورنٹی کی بڑی حفاظت کرتی تھیں۔ اب یہ ہے کہ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ لوگ بھول رہے ہیں، لیکن یاد کر رہے ہیں کہ بھائی بہت مضبوط اور بہت پاپولر لیڈر تھی، ہم کو ایسا لیڈر دوبارہ چاہیے۔ اور مودی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اندرا کے سٹائل پہ چلائے، نہرو کے سٹائل پہ نہیں۔
اندرا گاندھی کا دور اقتدار کافی متنازع ثابت ہوا، خاص طور پر خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کی وجہ سے، جس پر زور زبردستی کے ساتھ عمل کیا گیا۔ لیکن اندر ملہوترا مانتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہ دور نہیں دیکھا تھا، وہ انہیں اب ایک نئے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔
بھارت کی 2/3 آبادی جو ہے وہ 35 سال سے کم ہے، تو ان کو نہ ایمرجنسی کا کچھ پتہ ہے، نہ اس سے پہلے کا کچھ پتہ ہے۔ ان کو یہ یاد ہے کہ پنڈت جی کے وقت میں چینیوں سے ہم ہار گئے تھے بڑی بری طرح سے، اور اندرا کے وقت میں یہ ملک بڑے زور شور سے جیتا ہے۔
وہ مخالفت برداشت نہیں کرتی تھیں۔
جب 71 کے بعد بہت پاپولر ہو گئیں، اور بنگلہ دیش یدھ کے بعد تو گوڈیس درگا کہلانے لگیں، اس وقت یہ ان کو آ گیا کہ بھائی ان کا جو لفظ ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، کوئی اس کو نہیں کچھ کر سکتا۔
جس کوٹھی میں انہیں ہلاک کیا گیا تھا اسے اب ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہاں دن بھر آنے جانے والوں کا تانتا لگا رہتا ہے، کچھ پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے، کچھ ایک گزرے ہوئے دور کو اثر نو سمجھنے کے لیے۔
آج مجھے یہاں آ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، کیونکہ جب میں بورن ہوئی تھی تب ان کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ جانکاری تھی نہیں، آج یہاں پر آ کے ان کے بارے میں کافی جانکاری پراپت کر پائی ہوں اور میں کافی خوش ہوں۔
میں اندرا گاندھی کو ایک ایسی لیڈی مانتا ہوں کہ انڈیا میں ایک جھانسی کی رانی پہلی مردانہ لیڈی ہوئی تھی، اور اس کے بعد انڈیا میں کوئی ایسی لیڈی ملی ہے تو اندرا گاندھی ہے۔
وہ جب وزیر اعظم بنی تھی تو انہیں گونگی گڑیا کہا گیا تھا۔
Her opponent was the former finance minister Morjai Desai. She is perhaps the only person in the country whose election would not split the Congress party.
جن رہنماؤں نے انہیں وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچایا تھا ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے اشاروں پر چلیں گی، لیکن جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پھر کسی کی آواز نہیں ابھرنے دی۔ اسی ہائی کمان کلچر کا خمیازہ شاید کانگریس اب بھگت رہی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو آج سے 30 سال پہلے 1984 میں ان کے سکھ محافظوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ نے سنی، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی اندرا گاندھی کے طرز پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ رپورٹیں بی بی سی اردو .com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم رخ کریں گے پاکستان کا، جہاں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے ضلع پشین سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں، جبکہ گزشتہ روز بھی پشین اور قلعہ عبداللہ کے علاقوں سے 2 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
تینوں لاشیں آج پشین قلعہ کے خانوزی سے ملی ہیں۔ پشین انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ تینوں لاشوں کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ ہلاک کیے جانے والے تینوں افراد کے جسموں پر تشدد کے نشانات ہیں، جبکہ ان میں سے ہر شخص کو سر میں ایک ایک گولی ماری گئی ہے۔ اہلکار نے بتایا کہ ہلاک کیے جانے والے تینوں افراد کے سر منڈوائے بھی گئے تھے۔ گزشتہ روز پشین قلعہ کے منظری اور افغانستان سے متصل ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے ابیب زئی سے بھی 2 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ منظری سے جس شخص کی لاش ملی تھی وہ رواں سال جون کے مہینے میں لورلائی سے لاپتہ ہوا تھا۔ گزشتہ روز برآمد ہونے والی دونوں لاشیں افغان باشندوں کی تھیں، جبکہ آج ملنے والی لاشوں کی شناخت اگر چتال نہیں ہوئی ہے۔ تاہم پشین انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق شکل و شبات سے وہ بلوچ معلوم ہوتے ہیں۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کی لاشیں چند روز بیشتر کراچی سے بھی ملی تھیں۔ کراچی سے برآمد ہونے والی لاشوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنس کے مطابق کراچی سے برآمد ہونے والی لاشیں بلوچ لاپتہ افراد کی تھیں۔ بلوچستان سے لوگوں کی تشدد زدہ لاشوں کی ویرانوں سے بڑی تعداد میں برآمدگی کا سلسلہ سابق دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ دوسری جانب گزشتہ روز کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں پر بم حملے کی ذمہ داری کلدم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے۔ تنظیم نے رکنی اور چمالانگ کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر حملوں کا بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
ہماری اگلی رپورٹ بھی صوبہ بلوچستان سے ہی متعلق ہے۔ یہاں پولیس کی استعدادی کار کو بڑھانے کے لیے امریکی حکومت نے 72.70 کروڑ روپے کے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پولیس کو جدید تربیت فراہم کرنے کے علاوہ جدید آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ یہ تفصیلات بھی ہمیں بھیجی ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم نے۔
اس منصوبے پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایک دستاویز پر دستخط چند روز بیشتر اسلام آباد میں ہوئے۔ اس دستاویز پر بلوچستان حکومت کی جانب سے انسپکٹر جنرل پولیس محمد امنیش خان نے دستخط کیے۔ منصوبے کے تحت بلوچستان پولیس کو تربیت کی فراہمی کے علاوہ گاڑیاں اور دیگر آلات فراہم کیے جائیں گے۔ بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی کا کہنا ہے کہ اس سے بلوچستان پولیس کے استعداد کار کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔
یہ مختلف کنٹریز کی طرف سے جو ہے وہ آتے ہیں، وہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو فرض کرے کٹ دے رہے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گاڑیاں دیں گے، فلانا دیں گے یا اکوپمنٹ دیں گے، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔
بلوچستان انتظامی لحاظ سے دو حصوں، یہ ایریا اور بی ایریا میں تقسیم ہے۔ یہ ایریا کا کنٹرول پولیس جبکہ بی ایریا کا کنٹرول لیویز فورس کے پاس ہے۔ 32 اضلاع میں سے نصیر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع جعفر آباد، استام آمد اور نصیر آباد کا مکمل انتظامی کنٹرول پولیس کے پاس ہے، جبکہ باقی اضلاع کے صرف شہری علاقوں کا کنٹرول پولیس کے ہاتھ میں ہے۔ بلوچستان پولیس فورس کے اہلکاروں کی مجموعی تعداد 38,000 ہے، جن میں بلوچستان کانسٹیبلری کے 10,000 اہلکار بھی شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچستان کی آبادی اس وقت 1 کروڑ سے زائد ہے۔ اس آبادی کا کتنا حصہ اور رقبے کے لحاظ سے کتنا علاقہ پولیس کے زیر انتظام ہے، اس کے بارے میں اکبر حسین درانی کا کہنا ہے۔
ایریا ان کے پاس جو ہے تقریباً 10% ہے بلوچستان کا، لیکن جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 45%۔
رقبے کے لحاظ سے بلوچستان کا 90% علاقہ لیویز فورس کے کنٹرول میں ہے۔ اس 90% علاقے کے لیے لیویز فورس کے اہلکاروں کی تعداد 19,500 ہے۔ بلوچستان میں سن 2000 میں آلات کی خرابی، بالخصوص شورش اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات سے جو علاقے زیادہ متاثر ہوئے وہ پولیس کے زیر انتظام شہری علاقے ہیں۔ اس تناظر میں پولیس کو درپیش مسائل کے بارے میں سیکرٹری داخلہ نے بتایا
کہ جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسپیشلائز ٹریننگ ہے پولیس کی وہ بہت کم لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ جو اسپیشلائز اسکواڈ ہے، چاہے وہ ماڈرن ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، ایک تو نارمل ریکروٹنگ ہے، جو سیکنڈ یہ ہے کہ جب ان کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ ٹریننگ کے کم ہونے کی وجہ سے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اکوپمنٹ کا سمجھ نہیں آتی۔ ابھی جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا ٹریننگ اور اکوپمنٹ کا ہے۔
تربیت کی فراہمی کے علاوہ امریکی پروجیکٹ کے تحت بلوچستان پولیس کو جو آلات فراہم کیے جائیں گے ان میں 6 بکتر بند گاڑیاں، 4,500 بلٹ پروف جیکٹیں، 1 ویکل ماؤنٹڈ جیمر، 8 ایکسپلوسیو آرڈیننس ڈسپوزل سوٹس، 8 ای او ڈی سپورٹ گاڑیاں، 8 ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹرز، 100 بلاسٹ بنز اینڈ بلینکٹس اور دیگر آلات شامل ہیں۔ امریکی پروجیکٹ کے علاوہ پولیس کے زیر اہتمام سب سے بڑے شہر کوئٹہ کے لیے بلوچستان حکومت سیکورٹی کے جدید نظام کے لیے 1 ارب روپے فراہم کر رہی ہے، جس کے تحت کوئٹہ شہر میں 2500 سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی کے جدید نظام کے حوالے سے یہ پہلا بڑا پروجیکٹ ہے۔
کوئٹے کی سیکورٹی کا کر رہے ہیں سیفٹی میجرمنٹ، یہ پاکستان میں پہلا پروجیکٹ ہوگا جو وسیع پیمانے پہ ہوگی۔ مطلب ہیں باقی جگہوں میں ہیں، لاہور ہے، لیکن وہ بڑے اسمال اسکیل پہ ہے۔
بلوچستان پولیس کے اہلکاروں کو پاکستان فوج شدت پسندی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت بھی فراہم کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت فوج کی جانب سے اب تک 600 سے زائد اہلکاروں پر مشتمل چار دستوں کو تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بی بی سی اردو آن لائن پر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں جو خبر دوسرے نمبر پر پڑھی جا رہی ہے وہ جوہری ریئیکٹرز پر ڈرون پروازوں کی تحقیقات۔ یہ کہاں کے ریئیکٹرز ہیں جہاں پر ڈرون پروازیں ہوئی ہیں، یہ جاننے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ اور ہاں، یہاں جو سب سے زیادہ خبر پڑھی جا رہی ہے وہ یہ کہ آسٹریلوی بالنگ مفلوج، یونس اور مصباح کے نئے ریکارڈز۔ یہ نئے ریکارڈ کیا ہیں اور کیسے بنے، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو اب سے کچھ ہی دیر بعد ابوظہبی لیے چلیں گے۔
ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے، ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے۔
Chiellini is suggesting that Luis Suarez has bit him.
یہ سارے وہاں سے مراتے لے کے اب ان کو کیڑے نظر آتے ہیں اس کے اندر۔ ارے اپنا پہلے سسٹم مضبوط کرو۔
Germany have scored 7 and it is the heaviest defeat in Brazil's history.
جمعے کی صبح چہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں۔
دنیا کے سارے اسپنرز نے میرے سے سیکھا ہے اللہ کی مہربانی سے، اور آپ وہاں پہ مشتاق احمد کو رکھ لیتے ہو بھی جانے تک تمہارے اوپر۔
ان کا اگر وشواس میرے اوپر نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں میرے لائف میں نہیں ہوتی۔
پروگرام کھیل کے میدان سے۔
Djokovic's forehand, Federer with the backhand into the net. Djokovic is back in the Grand Slam winner's circle.
جمعے کی صبح جہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سواناز۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ابوظہبی میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے ایک وکٹ کے نقصان پر 22 رنز بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل مصباح الحق کی سینچری اور یونس خان کی ڈبل سینچریوں کی بدولت پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 570 رنز بنا کر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی۔ یونس خان نے آسٹریلیا کے خلاف مسلسل چوتھی سینچری بنا کر نہ صرف 90 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے بلکہ ٹیسٹ کرکٹ میں 8000 رنز بھی مکمل کر لیے ہیں۔ اس سے قبل جاوید میاداد اور انضمام الحق بھی 8000 رنز بنا چکے ہیں۔ دوسری سینچری کپتان مصباح الحق نے بنائی، یہ ان کی آسٹریلیا کے خلاف پہلی اور ٹیسٹ کرکٹ میں چھٹی سینچری ہے۔ مصباح الحق اپنی سینچری سکور کرنے کے فوراً بعد سمتھ کی گیند پر انہی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان میں اس سال کم عمر خواتین کے ضلعی ٹورنامنٹ کا آغاز دسمبر میں ہو رہا ہے، جسے پہلی بار پاکستان کی 17 سالہ طالبہ اور نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کے نام کیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے آج ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملالہ یوسف زئی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ دسمبر سے شروع ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پیرس ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں سربیا کے نوویک جوکووچ نے فرانس کے گائل مونفیس کو مات دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں ان کا سامنا برطانیہ کے اینڈی مرے سے ہے۔ پیرس ماسٹرز کوارٹر فائنل مقابلوں میں راجر فیڈرر کا سامنا میلوش راونک اور ڈیوڈ فیڈرر کا سامنا کئی نشیکورے سے ہے۔ فارمولا ون کار ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن کو اپنے ٹیم میٹ روسبرگ پر 17 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ اگر ہیملٹن اتوار کو ٹیکسس میں ہونے والی یو ایس گراں پری جیت جاتے ہیں تو یہ ان کی مسلسل 5ویں جیت ہوگی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو خبر آگے ہم آپ کو سنوانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسیز میں جو آپریشن شروع ہوا ہے خیبر ون، اس کے بعد وہاں نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے۔ اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ احمد رضا۔
بھارت کی ریاست مہاراشٹرا میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے پہلی بار اپنی حکومت بنائی ہے۔ بھارت میں ہی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی برسی کو سرکاری سطح پر نہ منائے جانے پر تنازع پیدا ہوا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سرکاری حکام کے مطابق فوجی آپریشن کے باعث اب تک 2.25 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع پشین سے حکام کے مطابق 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے پیٹرول کی قیمت لگ بھگ 9.5 روپے فی لیٹر کم کرنے کا اعلان کیا ہے اور صوبائی حکومتوں سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کے لیے اقدامات کا کہا ہے۔ ہے۔ اسرائیل نے یروشلم میں کشیدگی کی وجہ سے عارضی طور پر بند کی گئی مسجد اقصا کو مسلمانوں کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے، اور چین میں پارکنگ کی جگہ پر ایک خاتون سے جھگڑے کے بعد ان کی 2 سالہ بچی کو قتل کرنے والے شخص کو سزائے موت دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کے پروگرام سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ ابو ظہبی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اس وقت دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے، اور اس وقت عبدالرشید شکور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ شکور، ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے، ٹیسٹ تو اب یہ کھیل تو اس وقت ختم ہو چکا ہوگا، لیکن آج اس میں کچھ نئے ریکارڈ بنے ہیں، تو کیا کیا ریکارڈ بنے ہیں اور کیسے؟
جی ہاں، یونس خان اور مصباح الحق نے آج تمام دن جو ہے وہ آسٹریلین بالنگ پر وہ حاوی رہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ بک میں نت نئی تبدیلیاں بھی وہ لاتے رہے ہیں۔ رنز کی بہتی گنگا اور اعداد و شمار کے جو گورکھ دھندے ہیں اس میں انہوں نے سب کو مصروف رکھا۔ یونس خان آج 8000 رنز بنانے والے، مکمل کرنے والے وہ تیسرے پاکستانی بیٹسمین بنے ہیں جاوید میاداد اور انضمام الحق کے بعد، اور اس کے علاوہ یونس خان اور مصباح الحق کے درمیان جو سینچری شراکت قائم ہوئی وہ ان کی 11ویں سینچری شراکت تھی دونوں کے درمیان، اور یہ بھی ایک نیا پاکستان کا ریکارڈ بنا ہے۔ اس سے پہلے میاداد اور مدثر اور اس کے بعد پھر انضمام الحق اور محمد یوسف کے درمیان جو سینچری پارٹنرشپ قائم ہوئی تھی ان کی تعداد 10-10 تھی۔ تو یہ 11ویں سینچری شراکت کے ساتھ جو ہے یونس خان اور مصباح الحق جو ہیں وہ پاکستان کے ریکارڈ بک میں انہوں نے اپنا نام درج کرایا ہے۔ مصباح الحق نے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ جو رنز بنانے والے پاکستانی کپتان ہیں وہ ان کا جو عمران خان کا ریکارڈ تھا 2408 کا، اس سے وہ آگے نکلے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے 2-3 جو بڑے اہم سنگ میل ہیں وہ آج پاکستانی ان دونوں بیٹسمینوں نے عبور کیے ہیں، اور انہی کی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم 570 کا اسکور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے 6 وکٹوں کے نقصان پر۔
جی عبدالرشید شکور، یہ تو صحیح ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے ایک بہت بڑا اسکور کیا ہے، مگر آسٹریلیا کی کارکردگی اچھی کیوں نہیں ہے؟
آسٹریلیا کی کارکردگی، جو چونکہ دبئی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم بری طرح شکست سے دوچار ہوئی تھی، تو ابھی تک وہ لگتا ہے کہ اسی دباؤ میں ہیں، اور حالانکہ آسٹریلیا کی جو شہرت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کم بیک کرتے ہیں اور ایک زخمی شیر کی طرح جو ہیں وہ اپنے حریف پر حاوی ہوتے ہیں، لیکن اس ابوظہبی ٹیسٹ میں بھی بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے ان پر مکمل طور پر دباؤ ڈال دیا ہے، مکمل طور پر حاوی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو 570 رنز کا اسکور ہے وہ اس بات کی اب کافی کر رہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو پاکستان کی برابری کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ 22 رنز پر اس کی ایک وکٹ گر گئی ہے، تو کل کا جو کھیل ہے وہ آسٹریلیا کے نقطۂ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر آسٹریلین ٹیم پھر کولیپس ہو جاتی ہے تو پھر ایک امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی ٹیم یہاں پہ بھی ایک میچ جیت کر وائٹ واش کرے، لیکن اس سیریز میں پاکستان نے مجموعی طور پر آسٹریلیا کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔
ابوظہبی سے عبدالرشید آپ کا بہت شکریہ۔ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کی سوتی جھلک ہم نے آپ کو سنوائی، لیکن اگر آپ تصاویر دیکھنا چاہیں تو bbcurdu.com حاضر ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے عسکری تنظیموں کے خلاف چند دن پہلے شروع کیے جانے والے آپریشن خیبر 1 کے باعث لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اب تک 1.5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
فاٹا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے FDMA کے ترجمان حسیب خان نے بی بی سی کو بتایا کہ باڑہ سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے پشاور خیبر ایجنسی اور اورکزئی ایجنسیوں میں رجسٹریشن سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں ان کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 1,71,560 افراد نے گھر بار چھوڑ کر پناہ گزین کیمپوں یا رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق باڑہ سے بے گھر ہونے والے 500 سے لے کر 1,000 تک کے متاثرین خاندانوں کے لیے جلوزئی پناہ گزین کیمپ میں رہنے کا بندوبست کیا گیا ہے، لیکن بیشتر افراد رشتہ داروں یا دوستوں عزیزوں کے ہاں پناہ لے رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ باڑہ اور دیگر علاقوں کے متاثرین کچھ عرصہ سے یہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ انہیں وہ امداد اور سہولیات نہیں دی جا رہی جو شمالی وزیرستان کے متاثرین کو حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں FDMA کی جانب سے وفاقی حکومت کو ایک درخواست دی گئی ہے جس میں تمام متاثرین کو ایک ہی پالیسی کے تحت برابری کی بنیاد پر امداد دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور توقع ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ ادھر آپریشن خیبر 1 کی وجہ سے بے گھر ہونے والے اکثر متاثرین کو شکایت ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو امداد دینے کے دعوے تو بڑے گرم جوشی سے کیے گئے لیکن عملی اقدامات کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پشاور پہنچنے والے بیشتر متاثرین کو پولیس کی طرف سے بے جا تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں سڑک کے وسط میں روک کر ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ باڑہ کے مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ گورنر اور وزیراعلی خیبر پختونخوا کی طرف سے پولیس کو خصوصی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ شہر کے اندر متاثرین کو تنگ نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ان احکامات پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ خیال رہے کہ چند دن قبل سیکیورٹی فورسز نے خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ سب ڈویژن میں خیبر ون کے نام سے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ حکام کے مطابق ان کاروائیوں میں اب تک 80 کے قریب عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں۔ دو دن پہلے سپین قبر کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان ہونے والی ایک جھڑپ میں 8 فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے 3 دن پہلے پشاور میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ خیبر اور شمالی وزیرستان میں آپریشن اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک دونوں علاقے شدت پسندوں سے مکمل طور پر صاف نہیں کیے جاتے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان میں محرم الحرام کے دوران جن شہروں کو سب سے زیادہ حساس قرار دیا گیا ہے ان میں دارالحکومت اسلام آباد کا جڑواں شہر راولپنڈی سر فہرست ہے۔ گزشتہ برس یہاں یوم عاشورہ کے موقع پر شیعہ اور سنی مسلک سے تعلق رکھنے والی 25 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ راولپنڈی سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
خفیہ اداروں کی طرف سے وزارت داخلہ کو بھیجی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ راولپنڈی سمیت صوبے کے دیگر اضلاع کی انتظامیہ کی طرف سے یوم عاشور کے موقع پر ماتمی جلوس کا روٹ تبدیل نہ کرنے پر شیعہ اور سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پنجاب کی حکومت نے راولپنڈی سمیت صوبے کے دیگر اہم اضلاع میں رینجرز کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران محرم کے دوران دونوں فرقوں کے کارکنوں کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کی وجہ سے راولپنڈی شہر کے مکینوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے تاجر بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ راجہ بازار کے تاجر میاں فرید کہتے ہیں کہ کاروبار کے حالات پہلے ہی خراب ہیں، لوگ محرم کے دوران خوف کی وجہ سے اس علاقے کا رخ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے اس علاقے کے تاجروں کو 7 محرم سے 10 محرم تک کاروبار بند رکھنے کی ہدایت کی ہے۔
اب ہم نے سنا ہوا ہے کہ ہفتہ اتوار 4-5 چھٹیاں اکٹھی آ رہی ہے، تو یہ تو ہمارا ہی نقصان ہے بھائی، ان کو کیا جاتا ہے، دکانیں بند ہوتی ہے، کاروبار نہیں ہوتا، کاروبار کے بھی حالات نہیں ہیں۔ پہلے یہ 10ویں محرم ہوتی تھی، جب جلوس جاتا تو 10 منٹ کے لیے دکانیں بند ہو جاتی تھی، اس کے بعد کھل جاتی تھی، اب تو 4-4 5-5 چھٹیاں ہوتی ہے اس میں۔
یاد رہے کہ گزشتہ برس یوم عاشور کے موقع پر مشتعل افراد کی طرف سے راولپنڈی کے علاقے راجہ بازار میں واقع مدرسہ جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن کو نظر آتش کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ملحقہ کپڑوں کی مارکیٹ کو بھی جلا دیا گیا۔ اس مارکیٹ کے متاثرہ تاجر کہتے ہیں کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے انہیں معاوضہ نہیں دیا گیا۔ انہی تاجروں میں سے ایک تاجر شرجیل میر کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے محرم کے بعد متاثرین کو معاوضہ نہ دیا تو وہ حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے۔
حکومت نے اگر، جس میں ہمارے تاجروں کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر اس میں اپنا رویہ تبدیل کیا اور یہ سوچا کہ ہم لوگ ان کو، ہم اس کو وہ کیا کہتے ہیں نا، صرف باتیں کر کے ان کو پورا کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہونے لگا۔ ہم لوگ وہی تاجر ہیں جو اس گورنمنٹ کو لے کے آنے والے ہیں، اور پھر وہی تاجر ہوں گے جو اس گورنمنٹ کو ختم کرنے والے ہوں گے۔ دھرنے ورنے سے ختم نہیں ہوگی۔ 165 دکاندار جو کروڑ پتی تھے، وہ ککھ پتی رہ گئے تھے، جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ جن لوگوں کو لگی ہوتی ہے اندر سے، وہی لوگ نکل کے پھر وہ ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پوری یقین دہانی کرائی کہ محرم کے بعد ہم آپ کو کمپنسیشن کے جو بھی جتنے بھی آپ کے ہیں وہ ضرور کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد۔
راولپنڈی کے ریجنل پولیس آفیسر ڈی آئی جی اختر عمر حیات لالیکا کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے محرم کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فول پروف حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں فرقوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں اور مقامی آبادی کو بھی اس ضمن میں اعتماد میں لیا گیا ہے۔
ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہوئی ہے، اللہ فضل کریں گے، یقیناً سارے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور علماء کرام بھی سمجھتے ہیں اور جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کون، اس کے پیچھے کیا کوئی ہمارے ملک کا فائدہ ہے، کیا کوئی دین کا فائدہ ہے، یا کسی کا کوئی ذاتی فائدہ ہے، تو اس کے جواب ان کو مل رہے ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ سو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ تعالی یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ سموتھ سیلنگ ہو جائے گی۔
یاد رہے کہ گزشتہ برس یوم عاشور کے موقع پر شہر میں ہونے والے فرقہ وارانہ واقعات کے بعد اب بھی مقامی لوگوں کے ذہنوں میں خوف بدستور موجود ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پولیس کی بجائے فوج کو ماتمی جلوس کے راستوں پر تعینات کر دیا جائے تو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے ہونے کے امکانات بہت کم رہ جائیں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اب سے ٹھیک 100 برس پہلے لڑی جانے والی پہلی عالمی جنگ میں برٹش انڈیا سے بھی لاکھوں سپاہی شریک ہوئے۔ ان میں خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ کے سپاہی میر دست خان آفریدی بھی تھے۔ انہیں بے مثال شجاعت کے اعتراف میں سلطنت برطانیہ کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز وکٹوریا کراس سے نوازا گیا، مگر وکٹوریا کراس پانے والے اس پہلے پختون میر دست خان کی تیسری اور چوتھی نسل آج اسی وکٹوریا کراس کے ہاتھوں پریشان ہے۔ وسعت اللہ خان نے اسی پریشانی کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے۔
جمعدار میر دست خان آفریدی کی رجمنٹ کو بیلجیم کے محاذ پہ تعینات کیا گیا، جہاں 26 اپریل 1915 کے دن ان کا جرمنوں سے گھمسان کا مارکا ہوا۔ میر دست خان یونٹ کے سب افسروں کی ہلاکت کے باوجود نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ 8 زخمی ساتھیوں کو بھی گولوں کی بارش سے بچاتے ہوئے پیچھے لانے میں کامیاب رہے۔ اس دوران میر دست خان جرمنوں کے گیس حملے کا بھی شکار ہوئے۔ انہیں خرابی صحت کے سبب وکٹوریا کراس عطا کرنے کے بعد ریٹائر کر دیا گیا۔ میر دست خان کا انتقال 24 جون 1950 کو پشاور میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ البتہ سروس بک، تاریخ کی 3 کتابوں میں تفصیلی تذکرے اور لارڈ کچنر کے ساتھ ایک فوٹو سمیت کئی تاریخی تصاویر کی شکل میں کچھ یادیں اور نشانیاں ضرور باقی ہیں۔ مگر میر دست خان کے پوتے گل نواز کا خیال ہے کہ یہ ورثہ اگلی نسل کے کسی کام نہ آیا۔
اب یہ کمیشن پہ ہمارا گھر سے کوئی نہیں گیا ہے۔ ہمارا حق بنتا کہ کمیشن پہ ہمارا بچے لیتا، کیڈٹ کالج میں ہمارے داخلے ہوتے۔ دادا جو زندہ تھا رابطہ تھا، دادا کے بعد ہمارے پاس کوئی رابطہ نہیں۔
تو پاکستان آرمی والے آپ کی فیملی کو اپنے فنکشنز میں بلاتے؟
نہیں جی، کبھی نہیں بلایا۔ وہی دادا کا اولاد ہے، کوئی اور نہیں ہے۔
تاہم کچھ لوگ میر دست خان آفریدی اور ان کے وکٹوریا کراس کو بالکل نہیں بھولے۔ یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے میر دست خان کو کس کس طرح یاد رکھا؟ ان کے پڑپوتے عالمگیر خان سے سنیے۔
جب ہم جاتے ہیں اپنے آبائی علاقے تھرا، جب بھارت تحصیل جاتے ہیں تو ہم پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خان بہادر صاحب کے بیٹے ہیں۔ بعض لوگ تو ہم بہت قدر کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مارات لیے ہے، اپنے لوگوں کو زمین ملے ہے، یہ برٹش گورنمنٹ کے انڈر لائن ملے ہے، ان کو واپس کرو، بصورت دیگر جو آپ کے خیبر ایجنسی کے جو زمین ہے ان کو ہم ضبط کریں گے۔ مارچ 2013 میں اٹیک ہوا تھا وادی تیرہ میں، ان کا صوبے دار صاحب کا اپنا ہاتھ کا بنایا ہوا گھر وہ نظر آتش کر دیا، ان میں صوبے دار صاحب کا بہت سے پکچر جل گئے۔
کس نے نظر آتش کیا؟
جو یہ طالبان گڑبریشن تھے سر۔
اچھا اچھا اچھا۔
تو اس میں صوبے دار صاحب کے جو وردی تھا وہ جل گیا، وہ بہت پکچر جل گئے ہے، تو اس حوالے سے ڈرتے ہیں۔
تو وکٹوریا کراس کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟
بہت چھپا کے رکھا ہے۔
100 سال تقریبات ہو رہی ہیں پہلی عالمگیر جنگ کی،
جی
آپ کے خاندان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ان تقریبات میں شرکت کریں؟
ابھی تک تو سر جی ہم نے تو کوئی دعوت نہیں ملا ہے۔ سید وارثی جو ہے لارڈ ہاؤس کا جو ممبر ہے،
جی جی،
اور اس نے پہلی عالمی جنگ میں جو پاکستان کے رہنے والے 3 صحابی ہیں، خدا داد خان، صوبے دار میر دست خان اور شاہ احمد خان، ان کے تخت لگائی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جی نیٹ کے ذریعے سید وارثی کے ساتھ رابطہ کیا، جو بعد میں پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا، انہوں نے استعفیٰ دیا، کیا ہوا وہ رابطہ درمیان میں منقطع ہوا۔
تو اس کے بعد پھر کسی نے اب تک رابطہ نہیں کیا؟
اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ صوبے دار صاحب سر جی تو خود 5 دفعہ انگلینڈ گیا تھا، اور تو برٹش گورنمنٹ نے انہیں بتایا کہ ہم آپ کی فیملی پینشن بھی دیں گے اور آپ کے بعد اپنے بیٹوں کو مدعو کہیں گے کہ آپ یو کے کا وزٹ کریں گے، لیکن اس کے بعد کوئی قسم کا کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا۔
پینشن کب تک ملتی رہی؟
پینشن 71 تک ملا۔
ہاں ایک جگہ ضرور ایسی ہے جہاں وکٹوریا کراس کی حفاظت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خود چل کے وہاں تک پہنچ جائے، اور یہ جگہ ہے راول پنڈی کا آرمی میوزیم۔ اس کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عدنان سلیم پہلی عالمی جنگ کی 7 سالہ تقریبات منانے کے لیے آج بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جبکہ سال ختم ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں۔
ہم ہر ایک وکٹوریا کراس کی فیملی ممبرز کو ڈھونڈ کر ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے لواحقین جو وکٹوریا کراس ہیں وہ آرمی میوزیم کے ساتھ شیئر کریں اور امانتاً وہ میوزیم کے اندر رکھیں. اس کی تمام تر سیکیورٹی کی ذمہ داری ہم لیں گے تاکہ اس پلیٹ فارم پہ جو چیزیں آئیں وہ پوری دنیا اور پاکستان کے تمام لوگ اور اسپیشلی ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ دیکھ سکے کہ وہ قربانیاں کن لوگوں نے کن حالات میں کیوں دیں اور آگے ہم نے ان کا کیا فائدہ اٹھایا.
آرمی میوزیم میں بہادروں کے مجسمے ضرور ہیں مگر وکٹوریا کراس کسی ایک وارث نے بھی جمع نہیں کرایا.
میر دست خان وکٹوریا کراس وسعت اللہ خان کی رپورٹ.
ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے, ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لے.
پروگرام کھیل کے میدان سے
Chiellini is suggesting that Luis Suarez has bit him.
ye sare wahan se marate le leke ab unko keede nazar aate hain uske andar. are bhai apna pehle system mazboot karo.
Germany have scored 7 and it is the heaviest defeat in Brazil's history.
پروگرام کھیل کے میدان سے.
دنیا کے سارے اسپنرز نے میرے سے سیکھا ہے اللہ کی مہربانی سے, اور آپ وہاں پہ مشتاق احمد کو رکھ لیتے ہو بھی لعنت ہے تمہارے اوپر.
ان کا اگر وشواس میرے اوپر نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں میرے لائف میں نہیں ہوتی.
جمعے کی صبح جہاں نما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں.
Djokovic's forehand, Federer with a backhand into the net. Djokovic is back in the Grand Slam winner's circle.
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہاں نما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں.
تو جی ہاں, آج جمعہ ہے, پیش ہے کھیلوں کا ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے. پیش کریں گے عبداللہ فاروق.
ہمارے سے شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ پاکستان ٹیم میں کنسسٹنسی نہیں ہے. ہمارا پورا فوکس یہی ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی اس میچ میں بھی پرفارم کریں.
ہمارے پاس کوئی اسپانسر نہیں, تو اس سال ہم لوگوں نے نرنے لیا ہے کہ ہم لوگ آئی لیگ سیکنڈ ڈویژن نہیں کھیلیں.
ہمارا پولو سیزن ایکچولی اس ہفتے شروع ہوا ہے اور ہم اینڈ آف مارچ تک کھیلتے رہیں گے, تو ہمارے جو سارے کھلاڑی ہیں وہ کافی مصروف رہیں گے, اپنا فارم بلڈ اپ کر سکیں گے.
ٹیم مستقل مزاجی سے نہیں کھیلتی, کیا مصباح الحق عوام کی یہ شکایت دور کر پائیں گے؟ حائر غریبی کیا کیا دن دکھلائے, بھارتی فٹ بال کلب نے ٹیم ہی ختم کر دی, اور کیا پاکستان پولو ورلڈ کپ حاصل کر پائے گا؟ کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کا سلام. پاکستان اور آسٹریلیا ابوظہبی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں مد مقابل ہیں. اس سے قبل دبئی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے 221 رنز کے بھاری فرق سے میدان مار لیا تھا. اسی کرکٹ سیریز کو کور کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور. جب انہوں نے مصباح الحق سے پوچھا کہ ایک ایسی ٹیم جو سری لنکا کے دورے پر پے در پے شکست سے دوچار ہوئی اور پھر آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز بھی ہاری ہو, اس میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ دبئی ٹیسٹ میں واہ واہ ہو گئی؟
امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں کسی بھی ٹیم کے لیے اس کی ہنگر ہوتی ہے ایک اچھی پرفارمنس کی. آئی تھنک جو لاسٹ دو سیریزیں ہم لوگوں نے کھیلی ہیں, ون ڈے سیریز جس طرح کی گئی, کافی ہرٹ تھے لڑکے اس سے, لیکن ڈٹرمنٹ تھے, فوکس تھے, اور آئی تھنک سب کو یہ تھا کہ ہم نے اپنی طرف سے اچھی پرفارمنس دینی ہے. تو آئی تھنک وہی چیز دے کے سب چلے اور ایک اچھی پرفارمنس آئی ایز اے ٹیم سامنے. سب کی وہ جو انڈیویجول ایفرٹس تھی وہ کمبائنڈ ہوئی اور ایک ٹیم ایفرٹ بنی. تو کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں.
مصباح الحق اگر بطور کپتان ابوظہبی ٹیسٹ جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ یعنی 14 ٹیسٹ میچوں میں کامیابیوں کا ریکارڈ برابر کر دیں گے جو ان سے پہلے عمران خان اور جاوید میاداد نے بنایا تھا. کیا خود مصباح الحق کو یہ بات معلوم ہے؟
اس کا مجھے پتہ بھی نہیں کہ ایسے جو ریکارڈز ہیں. یعنی میری کوشش تو یہی ہے کہ یہ میچ کسی طرح ہم اچھا کھیلیں, جو ہم نے ایک پرفارمنس لیول اپنا اپ کیا ہے اس کو اسی طریقے سے ہم بہتر کریں. اور جو ہمارے سے شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ پاکستان ٹیم میں کنسسٹنسی نہیں ہے, ہمارا پورا فوکس یہی ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی اس میچ میں بھی پرفارم کریں.
اس سیریز میں سعید اجمل نہیں ہیں, تو کیا کپتان سمیت پوری ٹیم کو ان کی یاد آ رہی ہے؟ مصباح الحق نے بتایا,
آئی تھنک کریڈٹ دینا چاہیے ان بالرس کو کہ انہوں نے سعید کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا. جس طریقے سے سب نے آ کے کنٹریبیوٹ کیا وہ زبردست تھا. پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ بہت زیادہ ریلائی کرتے تھے رحمان اور سعید پہ, تو آئی تھنک کہ نئے ہونے کے باوجود ان بالرز نے بہت اچھی طریقے سے اپنا رول پلے کیا. سعید کی کمی آبویسلی آپ کو محسوس ہوتی ہے جب آپ اسپیشلی آسٹریلیا اور ان ٹیمس کے اگینسٹ کھیلتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اس کو کھیلا بھی نہیں, تو وہ ایک میجر رول شاید پلے کرتا ہے یہاں پہ. لیکن آئی تھنک ان بالرز نے بہت زبردست طریقے سے اس کی کمی کو پورا کیا اور اپنے رول کو اچھی طریقے سے نبھایا اور پاکستان کی وکٹری میں ایک اہم کردار ادا کیا.
مصباح الحق کے یاسر شاہ اور ذوالفقار بابر کے بارے میں تعریفی کلمات تو آپ نے سنے, اب ذرا خود ذوالفقار بابر سے پوچھتے ہیں, جو 35 سال کے ہو چکے ہیں تو کیا انہیں اس بات کا افسوس نہیں ہوتا کہ عمر کا بڑا حصہ گزر جانے کے بعد انہیں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا؟
نہیں نہیں, یہ تو کبھی نہیں, کیونکہ اللہ کی ذات نے جب کسی کو دینا ہوتا ہے, جب دینا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کو کس وقت کب دینا ہے اور وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. میرے خیال میں کبھی یہ ہوپ ضرور تھی کہ کھیلیں گے پاکستان کے لیے اور محنت کر رہے تھے جیسے موقع ملا ہم نے پرفارم کیا. فٹنس جب تک ہے انشاءاللہ کھیلیں گے, اور ہمارے سارے میں مثال ہے ہمارے یونس بھائی اور مصباح بھائی, ماشاءاللہ جیسے وہ فٹ ہیں کوشش کریں ان کو فالو کریں.
پاکستانی کرکٹر سے گفتگو کے بعد نامہ نگار عبدالرشید شکور نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ دبئی ٹیسٹ کی جیت کیا باقی ماندہ سیریز میں ایک مؤثر ہتھیار اور نفسیاتی برتری کے طور پر استعمال ہو سکے گی؟
سیریز ابھی ختم نہیں ہوئی, ایک ٹیسٹ میں جیتنے لینے سے آپ سیریز نہیں جیتتے. سیریز کے لیے آپ کو کنسسٹنٹلی روزانہ محنت کرنی پڑتی ہے, روزانہ ہماری ٹیم میں پوٹینشیل ہے, میں نے کہا نا جس طرح کہ ہماری ان لڑکوں میں بالکل پوٹینشیل ہے. آپ نے اسپنرس کو بھی دیکھا, اسپنرس نے بیٹنگ نے بھی جب اپلائی کیا آپ نے آپ کو اور اچھا یہ ہے کہ جو نئے لڑکے ہیں وہ ابھرتے آ رہے ہیں, دن میں رسپانسبلٹیز لینا شروع کیا, جیسے اسد شفیق ہے, اظہر علی ہے, احمد شہزاد نے بہت اچھا سو کیا, یونس خان کی تو کیا ہی کہنے, ان کی تعریف جتنی بھی کم کی جائے پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ کم ہے. لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ٹور, ابھی اٹس اے لانگ وے ٹو گو. سیکنڈ ٹیسٹ میچ آپ کو سب کو معلوم ہے, وی آل نو کہ آسٹریلینز آر they're very positive about their cricket and they feel hurt, and they will bounce back, I'm sure.
کرکٹ اب بہت ہوا, اب کچھ فٹ بال کا ذکر ہو جائے. بھارت چلتے ہیں جہاں ملک کے سب سے پرانے فٹ بال کلب محمدن سپورٹنگ نے فی الحال اپنی سینئر ٹیم ختم کر دی ہے. وجہ وہی جو عام طور پر ایسے اقدامات کے پیچھے ہوا کرتی ہے, یعنی پیسے نہ ہونا. 1891 میں قائم ہونے والا یہ کلب آخر اتنا غریب کیوں ہو گیا کہ اسے ٹیم ہی ختم کرنی پڑی؟ وجہ بتا رہے ہیں دلی سے سہیل حلیم.
مغربی بنگال میں فٹ بال کا جنون بس دیکھتے ہی بنتا ہے, اور ایک زمانہ تھا کہ محمدن سپورٹنگ, موہن باغان اور ایسٹ بنگال فٹ بال کلبز کے مقابلوں میں انڈیا پاکستان کے میچوں جیسا ماحول ہوا کرتا تھا. دیمن سرکار ہندوستان ٹائمز کے سپورٹس رائٹر ہیں.
اب وہ انڈیا پاکستان والی بات ایسا ہے کہ مطلب وہ اسٹیڈیم میں انرجی کافی رہتی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ابیوسو کچھ ہو رہا ہے, بٹ اسٹیڈیم میں انرجی کافی رہتی ہے, انرجی لیول کافی ہائی رہتی ہے. اپنے اپنے فلیگ لے کے آتے ہیں, مطلب میچ شروع ہونے کی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آگے آ جاتے ہیں. اسی سیزن میں کلکتا لیگ میں موہن بگان اور ایسٹ بنگال کو دونوں محمدن سپورٹنگ نے ہرا دیا.
ان تینوں ہی کلبس کو روایتاً مخصوص حلقوں کی حمایت حاصل رہی ہے. ایسٹ بنگال کو سابقہ مشرقی پاکستان سے آنے والوں کی, موہن بگان کو مقامی باشندوں کی, اور محمدن سپورٹنگ کو فٹ بال کے چاہنے والے مسلمانوں کی. لیکن کلب کو اب مالی دشواریوں کا سامنا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال اپنی سینئر ٹیم ختم کر رہا ہے. کلب کے صدر سلطان احمد.
ہمارے پاس کوئی اسپانسر نہیں, تو اس سال ہم لوگوں نے نرنے لیا ہے کہ ہم لوگ آئی لیگ سیکنڈ ڈویژن نہیں کھیلیں گے, اور اس کے بعد آئندہ سال نیکسٹ ایئر 2015 میں پھر ہم اچھی ٹیم بنائیں گے جو کلکتا فٹ بال لیگ کھیلے گی. اور
محمدن سپورٹنگ کلب کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ وہ اصولاً شراب کی کمپنیوں سے اسپانسرشپ لینے کے خلاف ہے اور دوسرے اسپانسر آگے نہیں آتے, جس کی وجہ سے کلب کو چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے. محمدن سپورٹنگ ملک کا پہلا فٹ بال کلب تھا جس نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو اپنی ٹیموں میں شامل کیا, خاص طور پر جمشید نصیری جیسے مشہور ایرانی کھلاڑی. اخبار انڈین ایکسپریس نے ایک ادارے میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ محمدن سپورٹنگ ملک کا سب سے مقبول فٹ بال کلب تھا. کیرالا سے کشمیر تک اور گوا سے گوہاٹی تک اسے زبردست حمایت حاصل تھی. کلب کچھ اسپانسرشپ کی کمی اور کچھ بد انتظامی کی وجہ سے بند ہو رہا ہے. شائقین کو امید ہوگی کہ کلب کی کالی اور سفید جرسی دوبارہ میدان میں نظر آئے گی, لیکن ماہرین کے خیال میں واپسی کا سفر آسان نہیں ہوگا.
آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ پاکستان نے بھارت کو ہرا کر پولو کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور اب پولو کا ورلڈ کپ چلی کے شہر سینٹیاگو میں اگلے سال مارچ میں منعقد ہوگا۔ میں نے پاکستان کی پولو ٹیم کے سابق کپتان اور موجودہ کوچ شاہ قبلائی عالم سے پوچھا کہ ورلڈ کپ جیتنے کے دعوے تو سب کرتے ہیں اور آپ بھی یقیناً ایسا ہی کریں گے، لیکن کیا واقعی تیاری پوری ہے؟
ریئلسٹکلی آئی تھنک ہمارا بہت اچھا چانس ہے۔ ایکچولی جو قسمت کی بات ہے کہ ورلڈ کپ کی ٹائمنگ ہمارے حوالے سے بہت اچھی ہے۔ ہمارا پولو سیزن ایکچولی اس ہفتے شروع ہوا ہے اور ہم اینڈ آف مارچ تک کھیلتے رہیں گے، تو ہمارے جو سارے کھلاڑی ہیں وہ کافی مصروف رہیں گے، اپنا فارم بلڈ اپ کر سکیں گے، تیاری کے حوالے سے ہمیں کوئی کمی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ ساری ٹیم تیار ہوگی اور ہم جیت سکتے ہیں۔
ورلڈ کپ میں کس سے مقابلہ؟
ورلڈ کپ میں فی الحال جو ہمیں علم ہے ٹیموں کا، چلی ایز دا ہوسٹ کنٹری، ارجنٹینا ڈیفینڈنگ چیمپئن کے طور پہ، انگلینڈ ہوگا یورپین چیمپئنز، پاکستان ایز دا آسٹریلیشیا سلیش افریقہ چیمپئنز۔ فی الحال جو مطلب فارم پہ جو فورکاسٹ ہے، ساؤتھ امریکہ کی طرف سے برازیل آئے گا اور سینٹرل امریکہ، سینٹرل اینڈ نارتھ امریکہ کی طرف سے آئیدر دی یو ایس اے اور میکسیکو۔
عام طور پہ کہا جاتا ہے اور سمجھا بھی یہی جاتا ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ یہ امیروں کا کھیل ہے اور دوسرا پرسیپشن یہ ہے کہ صرف فورسز کے ہی لوگ اس میں ہوتے ہیں کیونکہ وہی ایک آرگنائز طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں۔
یہ مسکنسیپشن ہے، کافی لوگ اپنے جو کچھ مینز ہوتے ہیں وہ اس کھیل پہ ہی لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ اس ٹائپ کا کھیل ہے کہ اسے بھاگا نہیں جا سکتا۔ اور فورسز کے حوالے سے جو آپ کا سوال تھا، تاریخی طور پہ پاکستان آرمی نے یہ کھیل ریوائیو کیا پاکستان میں، ان کے پاس ریسورسز تھی، گھوڑے، گراؤنڈز وغیرہ وغیرہ، لیکن 50s 60s آنورڈز کافی سارے سویلین آ گئے اور پریڈومیننٹلی آپ کے جو بہتر کھلاڑی ہیں اس وقت پاکستان میں وہ سارے سویلین ہیں۔
کون کون؟
احمد علی ٹوانا ہو گئے، ثاقب خان خاکوانی ہو گئے، راجہ تیمور ندیم ہو گئے، ان میں سے کچھ ہیں جن کے ملٹری بیک گراؤنڈ ہے۔ میں خود میرے والد صاحب فوج میں ہوا کرتے تھے۔ یہ کرکٹ تو نہیں ہے سر، یہ پاکستان میں تو باقی سارے جو کھیل ہیں وہ کرکٹ کے پیچھے رہ جاتے ہیں، چاہے کرکٹ میں پرفارمنس ہو نہ ہو، باعث فخر ہو یا نہ ہو۔ ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ پولو میں کسی کا کوئی منافع نہیں ہے، ہمارے لیے تو پاکستان کے لیے کھیلنا ہی کافی ہے اور ہمیں ایز سچ کوئی مانیٹری گین نہیں ہوتا، ہمیں تھوڑی بہت اسپانسرشپ ہی مل جائے ٹکٹوں کے لیے تو وہ کافی ہوتا ہے۔
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کوچ ہیں، کیا چیزیں ہیں بیسکس جو ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی سمجھیں، اور جو آپ اپنے کھلاڑیوں کو کھیلنے والوں کو سمجھاتے ہیں، کیا چند بیسکس ہیں پولو کی اگر میں آپ سے پوچھوں؟
بیسک تو جی گھڑ سواری ہے۔ انسان کو پاگل نہیں کہنا چاہیے لیکن یہی لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ کھیل کھیلنے کے لیے تھوڑی بہت ڈیتھ وش ہونی چاہیے، خطرناک کھیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فارمولا ون اور پولو دنیا کے سب سے خطرناک کھیل ہیں۔ ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، ٹیم ورک بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ سپر اسٹار نہیں بن سکتے، آپ کو آپ کی ٹیم میں تین اور کھلاڑی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے، اور صرف آپ چار ایتھلیٹ نہیں ہوتے ایک ٹیم کے، جن گھوڑوں پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ایکوائن ایتھلیٹس ہیں جن کے آپ کو مطلب ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کا ذرا احساس ہونا بہت ضروری ہے، ان کو کس طرح آپ استعمال کرتے ہیں میچ کے دوران بہت ضروری ہے۔
اسی کے ساتھ ہی عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجیے۔
آپ نے بھارت میں بہنے والے دریائے جمنا کے بارے میں تو سنا ہوگا اور یقیناً جانتے ہوں گے، اسی کے کنارے محبت کی یادگار تاج محل تعمیر کی گئی ہے۔ اسی دریا جمنا کے کنارے ایک تہوار کے دوران ڈوبتے سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ کیسے کی جا رہی ہے یہ پوجا؟ تصاویر کے لیے حاضر ہے بی بی سی اردو .com۔ سروین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے زیاد ظفر۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں اسٹیفنی کک، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق۔ ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبریں پیش کریں گے احمد رضا۔
بھارت کی ریاست مہاراشٹرا میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے پہلی بار اپنی حکومت بنائی ہے۔ بھارت میں ہی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی برسی سرکاری سطح پر نہ منائے جانے پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سرکاری حکام کے مطابق فوجی آپریشن کے باعث اب تک 2.25 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع پشین سے حکام کے مطابق 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ اسرائیل نے یروشلم میں کشیدگی کی وجہ سے عارضی طور پر بند کی گئی مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے۔ سری لنکا کے وسطی علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد وسیع علاقے میں مٹی کے تودے گرنے کے واقعات کے بعد سینکڑوں لوگوں کو کیمپوں میں پناہ لینا پڑی ہے، اور چین میں پارکنگ کی جگہ پر ایک خاتون سے جھگڑے کے بعد اس کی 2 سالہ بچی کو قتل کرنے والے شخص کو سزائے موت دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔